يا الله 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 يا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا میزبان عطاط اور آپ پروگرام فقہی مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، تمام عبادات اور خصوصاً نماز کی روح رواں، خشوع و خضوع، حضور قلب، اخلاص اور دنیا اور امور دنیا سے لا تعلقی ہے. پس جس شخص کی نماز میں خشوع و خضوع، حضور قلب، اخلاص اور دنیا اور اس کے امور سے لا تعلق کی جتنی زیادہ ہوگی، اتنی ہی اس شخص کی نماز کی قیمت اور ارزش زیادہ ہوگی. چنانچہ حضرت ابو حمزہ صومالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. نماز کے دوران آپ کے ایک شانہ اقدس سے ابا سرک گئی اور آپ نے اسے ٹھیک نہیں فرمایا. یہاں تک کہ نماز ختم ہو گئی تو حضرت ابو حمزہ صومالی حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ حضرت، آپ کے کاندھے سے ابا ڈھلک گئی تھی تو آپ نے اسے ٹھیک نہیں فرمایا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ افسوس ہو تم پر، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس ہستی سے محو کلام تھا؟ بندے کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوتی، صحیح طرح سے ادا نہیں ہوتی جب تک وہ خشوع و خضوع اور حضور قلب کے ساتھ ادا نہ کرے. ناظرین، آئیے نماز اور اس کے تمہیدی امور کے بارے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے. قبلہ، السلام علیکم اور خوش آمدید. قبلہ، ایک شخص نے وضو اور غسل کے بدلے میں تجمم کیا ہوا ہے، دو تجمم کیے ہوئے ہیں. اب اس شخص کو پانی مل جاتا ہے جو صرف وضو کے لیے کافی ہے، تو اس صورت میں اس کا وضو والا ہی تجمم باطل ہوگا یا اس کے دونوں تجمم باطل ہو جائیں گے؟ یا فرض کرتے ہیں کہ اسے اتنا پانی ملتا ہے جو صرف غسل کے لیے یا دونوں کے لیے کافی ہو، تو کون کون سا تجمم باطل ہوگا اور وہ کیا کیا اب اس کا فریضہ ہے، کیا کیا انجام دے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو اس سے پہلے ہم جو ضابطہ بیان کر چکے ہیں، اس ضابطہ کی روشنی میں اس سوال کا جواب سامنے آ جاتا ہے، لیکن مزید
وضاحت ضروری ہے، بہتر
ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ قانون تو یہی ہے کہ ہم نے تیمم کے کی جو جائز صورتیں بتائی ہیں، مجوزات تیمم،
صحیح،
ان میں سے جو جو مکلف یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے سامنے تیمم کا مجوز موجود ہے،
صحیح،
تو اس کا ظاہر ہے تیمم میں نہیں ٹوٹے گا اور اسی تیمم سے وہ نماز پڑھ سکے گا.
صحیح.
اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ جواز نہیں رہا،
اب رفع ہو گیا،
مجوز برطرف ہو گیا ہے،
صحیح.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا
تیمم
باطل
ہو گیا،
باطل ہو جائے گا اور وہ غسل یا
وضو جو بھی اس کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے.
تو جو آپ نے سوال اٹھایا ہے اس میں اگر ایک آدمی نے دو تیمم کیے ہوئے تھے، ایک غسل کے بدلے اور ایک وضو کے بدلے،
صحیح،
اگر اس کو اتنا پانی مل جاتا ہے کہ جس سے صرف وضو ہو سکتا ہے، تو ظاہر ہے صرف اس کا وہ تیمم باطل ہو جائے گا
جو وضو کے بدلے
وضو کے بدلے کیا تھا، وہ تیمم باقی رہے گا اور اس تیمم کا اثر باقی رہے گا جو اس نے
غسل
کے بدلے کیا تھا.
صحیح.
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک وہ کرے گا، مطلب وضو ہی کرے گا، یعنی غسل کا اثر رہے گا، وضو کا جو اثر تھا جو
تجمم کا، وضو کے بعد
وہ برطرف ہو گیا ہے یا زائل ہو گیا ہے، لہذا وہ وضو کرے گا، صرف وضو کرے گا، یعنی اس کا اثر باقی ہے, غسل کا اثر
غسل
باقی
والے
ہے,
تیمم کا اثر باقی ہے,
غسل کریں گے اثر باقی ہے, غسل کو دوبارہ غسل کے بغیر تیمم کی ضرورت نہیں ہے,
پانی بھی نہیں,
وضو کرے پانی بھی نہیں ہے,
صحیح جی,
وہ وضو کرے گا اور اسی سے اپنی عبادات کو انجام دے گا. اور اگر فرض کریں گویا تین صورتیں بنتی ہیں,
جی
ایک صورت یہ ہے کہ صرف اتنا پانی اسے ملے
جس سے وضو کر سکتا ہے,
وضو کر سکتا ہے,
دوسری
صورت یہ ہے کہ اتنا پانی مل جاتا ہے کہ جس سے وہ وضو بھی کر سکتا ہے
اور
غسل بھی کر سکتا ہے. البتہ یہاں میں اپنے محترم ناظرین کو متوجہ کروں گا کہ بعض اوقات انسان وسواس کا شکار ہو جاتا ہے, واہمہ کا شکار ہو جاتا ہے, اور ضرورت سے زیادہ پانی وہ وضو میں اور غسل میں وہ خرچ کر دیتا ہے. روایات میں ہے کہ انسان ایک سا یعنی 3.5 کلو 3.5 کلو پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے, اسی طرح ایک مد پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے.
ایک مد پانی کتنا پانی ہے ہمارے آج کے مقررہ معروف
پیمانوں کے مطابق؟ 750 گرام کسی مناسبت سے ہم نے عرض کیا تھا, 750 گرام پانی سے وضو ہو سکتا ہے اور
3.5 کلو پانی سے غسل ہو سکتا ہے.
غسل
یہ اس کی قلیل ترین مقدار تقریباً بتائی جا رہی ہے,
کم سے کم اتنے سے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے.
صحیح.
اب جیسے آپ آدمی غسل کرتا ہے, وہ ایک دو لوٹے جو ہے وہ سر اور گردن کو دھوتے وقت ڈالتا ہے اس کے اوپر, سر کے اوپر, اس کو اس سے سر اور گردن کو دھوتا ہے. اسی طرح دو لوٹے دائیں طرف کے لیے اور دو لوٹے بائیں طرف کے لیے, تو یہ بہت زیادہ بن جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے اتنا, حتیٰ کہ سر اور گردن کے لیے ایک لوٹا بھی بہت زیادہ ہے. ایک مگ آپ لے لیں, ایک مگ انسان اپنے سر کے اوپر ڈالے اور اسی مگ پانی کو وہ پورے اپنے سر اور گردن کے
ہاتھوں کے ذریعے پہنچا دے, جگہ جگہ
پہنچا دے, یا وہ کان کے اندر اور جہاں جہاں تک جسے ہم بات کریں گے. تو اسی طرح ایک مگ جو ہے وہ ظاہر ہے جب اس کا ہاتھ گیلا ہوگا تو دائیں طرف پانی ڈالنے سے پہلے گیلے ہاتھ سے اپنے جسم, گیلا ہاتھ جو ہے وہ پھیرے جسم کے ان حصوں پر کہ جو دائیں, خصوصاً دائیں حصہ ہے.
صحیح.
تو اس کے بعد پھر یہ ایک مگ پانی کا اگر وہ ڈالے گا, اس کو پھر آگے چلائے گا پورے جسم کے اوپر, اور اسی طرح بایاں, وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 مگ پانی سے غسل ہو سکتا ہے, اور شاید 3 مگ پانی جو ہے وہ 3.5 کلو سے بھی کم ہو.
صحیح.
یعنی انسان خیال سے اپنے واجبات تک اگر محدود رہے تو کم سے کم پانی سے وہ غسل کر سکتا ہے. یعنی وہمی قسم کے جو انسان ہیں وہ, ان کو عجیب سی لگی یہ روایت, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مد پانی سے وضو ہو جائے اور ایک سا یا 3.5 کلو پانی سے غسل ہو جائے. لیکن اگر واجبات اور مستحبات کی طرف مکمل متوجہ ہوں تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ ایک مد سے وضو ہو سکے اور 3.5 کلو یا ایک سا سے غسل ہو سکے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کو ایک مد پانی مل جاتا ہے تو ظاہر ہے جو تیمم اس نے وضو کے بدلے کیا تھا اس کا اثر ختم ہو جائے گا, لہذا وہ
وضو کرے گا, پانی
کرے گا.
صحیح.
اور جو اس نے غسل کے بدلے تیمم کیا تھا اس کا اثر ابھی تک باقی ہے, تو وہ یا اس سابق تیمم غسل کے بدلے
اور موجودہ وضو,
ابھی جو وضو اس نے کیا ہوگا اس سے اپنی
نماز پڑھ سکتے ہیں,
نماز کو یا کسی بھی
عبادت انجام دے سکتے
ہیں, انجام دے گا. یہ ایک صورت.
ٹھیک ہے.
دوسری صورت یہ ہے کہ اتنے وافر مقدار میں اس کو پانی مل گیا ہے کہ اس سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے, اور
فرض کرتے ہیں 4.25 کلو
جی,
3.5 کلو اور 3.5
4.25 کلو اس کو اگر پانی مل گیا ہے
تو دونوں
ظاہر ہے اس سے دونوں باطل ہو جائیں گے. غسل
کے بدلے والا تیمم بھی
تیمم کیا تھا اس کا اثر بھی زائل ہو جائے گا.
صحیح.
اور وضو کے بدلے والا تیمم اس کا اثر بھی زائل ہو جائے گا. تو اب غسل کرے گا ایک مکمل طہارت, گویا طہارت ہے مائیہ کے ذریعے.
صحیح.
یہ اپنی اس کو عبادت کو انجام دے گا.
صحیح.
اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو اتنا پانی ملے کہ جس سے
3.5 کلو
3.5 کلو ایک
غسل ہو سکتا ہے.
جی جی, غسل ہو سکتا ہے
لیکن
وضو کی اس میں گنجائش نہیں رہتی.
صحیح.
یہاں فقہاء نے فرمایا ہے کہ یہاں اس کا وضو کا اثر بھی ختم ہو جائے گا, یعنی اس تیمم کا اثر بھی ختم ہوگا جو اس نے
وضو کے بدلے کیا,
بدلے کیا تھا, اور اس کا بھی جو اس نے وضو کیا.
صحیح.
تو البتہ ظاہر ہے جب دونوں کا اثر ختم ہوگا تو غسل کرے گا,
پانی غسل تو کرے گا,
غسل تو کرے گا, بس اسی پہ اکتفا کرے, الگ سے پھر وہ وضو کے بدلے
تیمم کی بھی ضرورت نہیں,
اور تیمم کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ عقلی طور پر یہ تین ہی صورت بنتی ہیں. تو ایک صورت میں صرف
وضو کرے گا,
وضو والا تیمم ٹوٹ جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے, اور دو صورتوں میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں
دو صورتوں میں دونوں
تیمم باطل ہو جاتے ہیں.
بالکل صحیح. اچھا قبلہ, اگلا سوال یہ ہے کہ چند آدمی تیمم کیے ہوئے ہیں, فرض کرتے ہیں پانچ آدمی ہیں, انہوں نے تیمم کیا ہوا ہے, ان کے پاس پانی نہیں تھا, اب انہیں اتنا پانی ملا ہے, ایک مد پانی ملا ہے جس سے ایک شخص وضو کر سکتا ہے, تو اب کس شخص کا تیمم باطل ہوگا یا کسی کا بھی نہیں ہوگا؟ یہ ایک تھوڑی دلچسپ صورت حال بنتی ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا.
جی جی. اچھا, اس کی صورت ایسی ہے کہ اگر چند آدمیوں نے وضو کے بدلے یا غسل کے بدلے تیمم کر رکھا ہو,
صحیح,
اور پانی اتنا ملے کہ جس سے ایک ہی آدمی وضو یا غسل کر سکتا ہے, اگر تو صورت حال ایسی ہو کہ ان میں سے یعنی صرف ایک آدمی کے لیے جواز بنتا ہے کہ وہ اس پانی سے
اس میں تصرف کر سکتا ہے,
اس کو استعمال میں لا سکتا ہے, موجود تو ہے لیکن باقی دو مثلا ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کو استعمال کریں, ان میں سے ایک کو یہ حق پہنچتا ہے, تو ظاہر ہے جس کے لیے اس میں تصرف یا اس کو استعمال میں لانا جائز ہوگا اس کا
تصرف کرے گا,
وہ وضو یا غسل باطل ہو جائے گا, چاہے اس نے غسل کے بدلے کیا ہو یا
وضو کے بدلے.
اور ظاہر ہے باقیوں کا جو تیمم ہے اس کا اثر بدستور باقی رہے گا, اور اسی طہارت ترابیہ سے وہ اپنی عبادات کو انجام دیں گے.
صحیح.
اور اگر ایسی صورتحال نہ ہو, سب برابر برابر ہوں, مثلا
ایک جگہ استعمال کر سکتے ہیں,
ایک جگہ پانی تھا اور سب جو ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں اور کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے, تو فرمایا گیا ہے کہ یہاں کسی کا بھی تیمم جو ہے نا
باطل نہیں ہوگا,
نہیں ہوگا, اور سبھی اسی تیمم سے اپنی عبادت کو انجام دے سکیں گے. اچھا, اور اس سے ملتی جلتی شق یہ ہے کہ فرض کریں دو تین آدمی نے تیمم کیا ہوا ہے, اچھا ایک صاحب کے پاس پانی ہے اور وہ ان میں سے صرف ایک یا دو کو اس پانی کے استعمال کی اجازت دیتا ہے, تو ظاہر ہے پانی کا مالک, چونکہ پانی کا مباح ہونا ضروری ہے وضو کے لیے بھی غسل کے لیے بھی, تو مالک جس کو اجازت دے گا یا دوسرے الفاظ میں جس کے لیے یہ پانی مباح ہوگا اسی کا تیمم باطل ہوگا, چاہے اس نے وضو کے بدلے کیا ہو یا غسل کے بدلے, اور جس کو اجازت نہیں ہوگی پانی کے استعمال کی اس کے تیمم کا جو اثر ہوگا وہ بدستور باقی رہے گا, تیمم باطل نہیں ہوگا, اور اسی تیمم سے وہ اپنی عبادت کو انجام دے گا.
قبلہ, اگر کسی شخص کے ذمہ متعدد غسل ہوں اور اس کے پاس پانی نہیں ہے, یعنی تیمم کی نوبت آئی ہوئی ہے, تو وہ کیا ہر غسل کے بدلے میں ایک تیمم کرے گا یا وہ ایک تیمم بھی ان سب کی نیت کر کے تو انجام دے سکتا ہے؟
جی جی, یہ اچھا سوال ہے, واسطہ پڑ سکتا ہے مومنین کو, نماز گزاروں کو.
صحیح.
یہ جیسے ہمارے ناظرین متوجہ ہیں, جو تیمم ہے وہ غسل کا متبادل ہے.
صحیح.
تو جو احکام غسل کے ہوں گے وہی احکام تیمم کے بھی ہوں گے.
صحیح.
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے ذمے کئی غسل ہیں,
صحیح,
واجب غسل بھی ہو سکتے ہیں, وہ مستحب غسل بھی ہو سکتے ہیں, اگر وہ ایک غسل کرے اور اس ایک غسل میں سب غسلوں کی نیت کر لیتا ہے,
صحیح,
تو یہ سارے کے سارے غسل جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گے.
صحیح.
سب کی اگر نیت کر لے, یہ بڑا باریک نقطہ ہے, میں اپنے محترم ناظرین سے توجہ کی درخواست کروں گا کہ اگر ایک آدمی کے ذمے کئی غسل ہیں, تو یعنی تین اگر غسل ہیں, ضروری نہیں کہ وہ تین غسل کرے.
صحیح.
پہلے مثلا جنابت کی نیت کرے, پھر جمعہ کی نیت کرے, پھر مثلا غسل مس میت کی نیت کرے, اس طرح سے جتنے ذمے اس کے غسل ہیں اتنے غسل سر انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی غسل کرے اور اس میں تینوں چاروں جتنے غسل اس کے ذمے واجب الادا ہیں یا جتنے مستحب غسل ہیں سب کی نیت کرے, تو ایک ہی
غسل کافی ہے,
وہ سب غسل چاہے وہ واجب ہوں
چاہے
مستحب, سب واجب ہوں, سب مستحب ہوں, بعض واجب ہوں بعض مستحب ہوں, یہ سب کے سب ادا ہو جائیں گے اگر اس نے سب کی نیت کی ہو.
صحیح.
اور اگر سب کی نیت اس نے نہ کی ہو اور جو غسل اس کے ذمے تھے ان میں غسل جنابت بھی تھا اور اس نے غسل جنابت کی نیت کی ہے,
صحیح,
باقی جو غسل ہیں اس کی نیت نہیں کی, تو اسی ایک ہی غسل یعنی غسل جنابت کی نیت سے باقی غسل بھی ادا ہو جائیں گے.
صحیح.
لیکن اگر غسل جنابت کے علاوہ اور غسل تھے, سب غسلوں کی نیت نہ کریں, جنابت کے علاوہ کسی اور غسل کی اگر وہ نیت کرتا ہے, تو اس صورت میں باقی غسلوں کے ادا ہونے میں اشکال ہے، لہذا اس کو اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے۔
قبلا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ قبلا گفتگو کو وہیں سے جاری رکھیے جہاں پہ منقطع ہوئی تھی۔
تو میں عرض کر رہا تھا، چونکہ تیمم غسل اور وضو کا متبادل ہے،
صحیح،
تو اس سے درپیش سوال میں جو حکم غسل کا ہوگا وہی تیمم کا ہوگا،
تیمم کے بدلے غسل کے بدلے والے تیمم کا،
غسل کا جو متبادل تیمم اس کا بھی ہوگا۔ تو آپ کے ذمہ اگر کئی غسل ہیں اور تیمم کے موقع پر آپ سب غسلوں کی نیت کریں گے تو سارے غسل ادا ہو جائیں گے، اور اگر کئی غسل ہیں اور ان میں غسل جنابت بھی ہے تو غسل جنابت کی نیت سے کے بدلے میں جو تیمم کریں گے اس سے باقی تیمم بھی ادا ہو جائیں گے،
صحیح۔
لیکن اگر غسل جنابت کے علاوہ کسی اور غسل کی نیت کریں گے،
ٹھیک ہے، تیمم میں،
تیمم میں،
ٹھیک ہے،
تو اس میں جو ہے وہ اشکال ہے، بہتر ہے کہ پھر اس کے لیے الگ کرے۔
قبلہ، اگلا سوال یہ ہے کہ غسل جنابت کے بدلے میں تیمم کیا میں نے، تو اب میرے پاس پانی ہے وضو کے لیے یا پانی وضو کے لیے بھی نہیں ہے، تو کیا اب میں وضو یا وضو کے بدلے میں تیمم بھی کروں گا یا غسل جنابت کے بدلے میں کیے گئے تیمم کے ساتھ ہی نماز پڑھ سکتا ہوں؟
جی جی، اس کا جواب تقریباً ہماری اس سابق جواب سے واضح ہو جاتا ہے۔
اب آپ نے اتنی ماشاءاللہ تفصیلات میں بتا دیے کہ بہت سارے جوابات واضح ہو جاتے ہیں۔
غسل جنابت، جس طرح غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں رہتی،
صحیح،
ایک آدمی کے ذمہ اگر غسل جنابت ہے اور اس نے غسل جنابت کر لیا ہے تو، اور اب کوئی ایسا کام کرنا چاہے جس میں انسان کو باوضو ہونا چاہیے، تو غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں رہتی،
صحیح،
اگرچہ اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہو کہ جس کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے۔
صحیح۔
اسی طرح اگر نوبت آئی ہے غسل کے بدلے تیمم کی، غسل جنابت کے بدلے،
صحیح،
غسل جنابت کے بدلے جو تیمم کریں گے اس کے اسی سے آپ نماز اور دوسری عبادات انجام دے سکتے ہیں جس میں طہارت شرط ہے، الگ سے وضو کے بدلے تیمم کی ضرورت پھر نہیں رہتی۔
صحیح۔ اچھا قبلہ، تین شخص ہیں، ایک کے ذمہ غسل ہے، ایک کے ذمہ وضو ہے، اور ایک کے ذمہ کسی میت کو غسل دینا ہے، پانی صرف اتنا ہے کہ ان تینوں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے، تو یہاں کسی کو کوئی فوقیت حاصل ہے یا یہ تینوں میں سے کیسے ہوگا، ان کا کیا فریضہ بنتا ہے؟
جی جی، اگر فرض کرے ایک آدمی کے ذمہ غسل جنابت ہے،
غسل جنابت ہے،
ایک آدمی کے ذمہ وضو ہے،
صحیح،
اور ایک آدمی کے ذمہ غسل میت ہے،
جی،
تو ویسا تو میت کو غسل دینا سب مسلمانوں پر فرض ہے واجب کفائی کے طور پر، تو اس کو اس طرح سے فرض کرتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی کے ذمہ جنابت ہے، اس نے غسل جنابت کرنا ہے پانی سے، دوسرے کے ذمہ وضو ہے، اور جو تیسرا بندہ ہے وہ مثلا کسی مرحوم کا ولی ہے،
صحیح،
اس کا مثلا بڑا بیٹا ہے، ظاہر ہے بڑے بیٹے کی جو ہے وہ زیادہ وہ اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو اس صورت میں ان تینوں میں موازنہ کر کے ایک کو دوسرے پر ہم ترجیح نہیں دے سکتے،
صحیح،
ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے جس کو یعنی کوئی اولویت ہوگی یا برتری حاصل ہو،
پانی
جلدی اس پانی تک اس کو رسائی حاصل کر لیتا ہے، یا مثلا ایک کے پاس جو ہے وہ قوت خرید موجود ہے،
صحیح،
یا جو پانی کا مالک تھا ان میں سے وہ مالک ان میں سے کسی ایک کو پانی کے استعمال کی اجازت دیتا ہے، تو جس کو اجازت ملے گی،
ٹھیک ہے،
جس کے لیے یعنی شرعی طور پر پانی کو استعمال میں لانا جائز ہوگا یا اس کو مقدم سمجھا جائے گا، وہی یعنی اسی کا
حق ہے
کہ حق ہے یا وہ غسل کرے، وہ وضو کرے، یا وہ اپنے اس مرحوم
کو غسل دے۔ قبلہ، یہاں تیمم کی بحث ختم ہوتی ہے اور نوبت آتی ہے غسل کی بحث کی، تو حضرہ کرم یہ بیان فرمائیے گا کہ واجب غسل کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟
یہ ہمارے فقہاء کرام نے واجب غسل کی تعداد 7 بیان کی ہے،
صحیح۔
پہلا جو غسل ہے وہ غسل جنابت ہے،
صحیح،
یعنی ایسا عمل انسان سے سرزد ہو جس کے نتیجے میں غسل واجب ہو جاتا ہے، اب وہ دانستہ طور پر جان بوجھ کے وہ عمل انجام دے یا غیر اختیاری طور پر خواب کی حالت میں یہ کیفیت داری ہو، یہ غسل جنابت ہے۔ جب دوسرا غسل غسل حیض ہے، اور تیسرا نفاس، اور چوتھا استحاضہ ہے،
صحیح،
اور جو پانچواں غسل ہے وہ غسل مس میت ہے، یعنی ایک شخص کے روح کے نکل جانے کے بعد اور اس کے جسم کے ٹھنڈے ہونے کے بعد روح نکل جائے اور ٹھنڈے ہونے کے بعد اور اس کو غسل میت دیے جانے سے پہلے
صحیح
روح نکل گئی ہے
ٹھیک ہے
اور وہ جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے اور
ابھی غسل میت نہیں دیا گیا
ٹھیک ہے اور ایسے موقع پر آپ اس کے جسم کو ہاتھ لگائیں کپڑوں کو نہیں
صحیح
یعنی اس کے اس کو ہاتھ لگائیں
چاہے وہ تر ہو یا تر نہ ہو
جی جی تو تری تری مت تری کی بات نہیں ہو رہی
ہے اس کے بدن سے ہاتھ مس ہوئے غسل واجب
اس کو غسل مس میت کہا جاتا ہے جی ہاں اس کے کپڑوں کو لگ جائے حتیٰ اس کے بالوں کو اگر لگ جائے تو یہاں غسل واجب نہیں ہوگا اس کے چہرے کو اس کے ہاتھوں کو یا اس کے جسم کے کسی حصے کو
براہ راست
جس میں روح جو جاندار حصہ ہے
ٹھیک ہے
جی ہاں اس میں غسل واجب ہے اور ایک غسل میت ہے
خود میت
یا مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو غسل دینا بھی واجب کفائی ہے وہ جو اس پہلے بیان کیے گئے وہ سب واجب عینی تھے یعنی ہر شخص کا فرض ہے کہ اگر یہ کیفیت طاری ہو تو ان اسباب میں سے اگر کوئی سبب موجود ہو تو غسل کریں اور غسل میت جو ہے وہ غسل واجب کفائی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی طور پر تمام مکلف انسان پر واجب ہو جاتا ہے مرد ہو یا عورت اگر وہ عاقل ہے بالغ ہے اور قادر ہے اور اس کے علم میں آ جائے کہ کسی مسلمان خاتون یا مرد کا انتقال ہو گیا ہے تو ابتدائی طور پر سب کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس فریضے کو انجام دیں
صحیح
اگر خدا نہ خواستہ سب کوتاہی کریں اور یہ میت اسی طرح رہ جائے تو سب گناہگار ہوں گے اور اگر چند ایک مومن آگے بڑھتے ہیں اور اس کو غسل دیتے ہیں اور کفن دے کے اس کو سپرد خاک کر دیتے ہیں تو پھر باقی مسلمانوں پر یہ واجب نہیں رہتا واجب کفائی کا مطلب یہ ہے فرض کفائی واجب کفائی ابتدائی طور پر سب مسلمانوں پر واجب ہے سب ترک کریں گے تو سب گناہگار ہوں گے جواب دہ ہوں گے اور اگر چند ایک اس کو انجام دیں پھر باقیوں سے وہ ساقط ہو جاتا ہے یعنی واجب نہیں رہتا
صحیح
تو اس کے علاوہ تین اور غسل ہیں ان کے لیے ایک ہی
عنوان
ایک قرار دیا جاتا ہے ابتدائی طور پر البتہ یہ جو غسل ہیں یہ کسی آلودگی کے نتیجے میں یا آلودگی کی ازالہ کے لیے نہیں ہے ویسے ہی انسان اپنے اوپر ان کو لازم قرار دیتا ہے مثلا قسم کھا لیتا ہے آدمی کہ میں غسل کروں گا
ٹھیک ہے
البتہ یہ بھی قسم کے باب میں نظر کے باب میں اور عہد کے باب میں بیان ہونا چاہیے یہاں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ انسان ہمیشہ قسم کسی ناجائز کام کی نہیں کھائی جا سکتی فعل حرام انجام دینے کی قسم کھائے کوئی فعل حرام انجام دینے کی نظر کرے فعل حرام انجام دینے کی اللہ تعالیٰ سے عہد کرے تو یہ منعقد نہیں ہے
معتبر نہیں
یا اس کی مخالفت سے انسان گناہگار نہیں ہوتا نہ اس کے ذمہ کوئی کفارہ واجب ادا ہوتا ہے کسی جائز کام کی نظر مانی جا سکتی ہے کسی جائز کام کی قسم کھائی جا سکتی ہے کسی جائز کا عہد کیا جا سکتا ہے تو چونکہ جو کام پسندیدہ ہو اسلام کے نزدیک خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو جائز ہو اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے ایک آدمی نظر کرے کہ میں مثلا جمعرات کو یا ابھی تھوڑی دیر میں جا کے غسل کروں گا
ٹھیک ہے
تو نظر کی وجہ سے یہ واجب ہو جاتا ہے قسم کھائے تو واجب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان باندھے تو اس سے بھی واجب ہو جاتا ہے تو یہ وہ غسل ہیں کہ جو واجب ہو جاتے ہیں یہ جو سات ہم نے غسل بیان کیے ان میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو چار غسل ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ بذات خود واجب نہیں ہیں مثلا ایک آدمی اگر جنوب ہو جاتا ہے کوئی ایسا کام انجام دے جس کے نتیجے میں غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے تو غسل جنابت برائے غسل جنابت یہ واجب نہیں ہے
صحیح
اگر کوئی ایسا کام انجام دینا چاہیں جو واجب ہے اور اس میں طہارت شرط ہے
صحیح
تو اس کے لیے آپ کو غسل جنابت کرنا پڑے گا یا واجب ہوگا جس کو ہم علمی زبان میں واجب لغیر ہی کہتے ہیں یعنی کسی دوسرے عمل کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے بذات خود واجب نہیں ہے اسی طرح وہ غسل ہے اسی طرح غسل استحاضہ اور وہ نفاس ہے یا مس میت بھی مس میت اگر کسی میت کو ہاتھ لگایا ہو فوری طور پر جا کے غسل کرنا ضروری نہیں ہے تو نماز وغیرہ کے لیے غسل کرنا ضروری ہے اور اگر آپ نے قسم کھائی ہو نظر مانی ہو عہد کیا ہو یا کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو جو غسل دیا جاتا ہے وہ بذات خود واجب ہے یعنی کسی اور کام کی خاطر یہ واجب نہیں ہوتا,
غسل کے لیے ہی
جی
اپنی ذات
کو واجب ہے, بولے نفسی ہی کہتے ہیں.
صحیح.
تو یہ سات غسل ہیں کہ جو فرض ہیں.
صحیح.
یا کچھ مستحب غسل بھی ہیں انشاءاللہ پھر وہ
اگلے پروگرام میں, کیونکہ وقت ختم ہو چاہتا ہے. آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ناظرین, ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا, ہم ہمیشہ کی طرح امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروگرام آپ کے لیے مفید رہا ہوگا, اور ہم یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے مشوروں سے اور اپنی آرا سے ضرور نوازیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے, اسے نوٹ کیجئے اور ہمیں اپنے مشوروں اور اپنی آرا سے ضرور نوازیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.